بشر وأنه خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل اللہ کی حمد و ثنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور آپ کے اقوال آپ کے احوال اور آپ کی زبان پاک سے جاری شدہ جملہ احکامات اور بالخصوص آپ کے وجود مسعود سے ہمیں ملنے والی دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی خوبصورت نظائر درس سیرت کے عنوان سے اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. سن 10 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات میں حجت الوداع کے آخری واقعے تک ہم نے آپ کی خدمت میں چند عشقی تحقیقی اور اصولی ذکر کیا. واقعہ ذوالحجہ کا ہے اور اس کے بعد محرم کے بعد پھر سفر کے بعد پھر ربیع الاول کے مہینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات سے رفیق اعلیٰ تو اللہ کے دین کی تعلیم بالکل تکمیل کی طرف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی آیات بھی بالکل اختتامی طرف ہے. حجت الوداع میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کس طرح فرمایا ساری تفصیل بڑے قدر تفصیل کے ساتھ مختلف دروس پر آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا. اور اب جو ضروری بات آگے کی طرف آتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ اور منا میں جو جس انداز میں آپ نے عمل فرمایا اور اسلام کی تاریخ میں اور شریعت میں وہ ارکان اسلام قرار پائے اس کی تفصیل بھی گزشتہ درس میں حج کے طریقے کے عنوان سے ذکر کر دی گئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق پورا تقریباً منا کے اندر گزارا اور ایام تشریق جو ہے وہ 11, 12, 13 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں گزارنے کے بعد 11 کو بھی حضور نے خطبہ عطا فرمایا 12 کو بھی اور 13 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے اور ایام تشریق کے اختتام پر منا سے آپ نے کوچ فرمایا اور وادی ابتح خیف بنی کنانہ میں آپ فروکش ہوئے وہاں پر تھوڑا قیام فرمایا. دن کا باقی ماندہ حصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے قریب یہ وادی ابتح جو ہے جو مدینہ شریف جانے کی طرف آتی ہے وہاں حضور نے اپنا وقت گزارا اور پھر ظہر عصر مغرب عشاء وہیں پر آپ نے ادا فرمایا کے بعد آپ نے تھوڑا سا آرام فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی سواریوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کیا اور بیت اللہ شریف آپ تشریف لائے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف وداع فرمایا. طواف زیارت کا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے, یہ حج کے دوسرے رکن میں سے, یعنی حج کے فرائض میں جہاں احرام فرض ہے, جہاں پر وقوف عرفات فرض ہے جو رکن اعظم ہے, وہیں پر طواف زیارت یہ رکن اعلیٰ میں آتا ہے. یعنی یہ فرائض ایسے فرائض میں سے جو ٹل نہیں سکتا, اور بالخصوص وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں جب تک وہ طواف زیارت نہ کریں تو بیویوں سے قربت ان کے لیے حلال نہیں رہتی. حائضہ بھی اگر ہے اور اس کی نشست سیٹ کنفرم ہے, اگر وہ آگے کر سکتی ہے تو آگے کرے اور نہیں کر سکتی تو اس دوران بھی اسے ناپاکی کی حالت میں حرم میں آنا پڑے گا اور ناپاکی کی حالت میں اسے طواف زیارت کے ساتھ پھیرے کرنے پڑیں گے اور اس کے کفارے میں پھر اسے بدنہ دینا پڑے گا. لیکن ہر صورت کے اندر چاہے وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو کے ہو، چاہے پاکی میں ہو یا ناپاکی میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، طواف زیارت فرض ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر بندہ اپنے وطن کی طرف چلا گیا ہے تو لوٹ کر آئے، اور لوٹ کر آ کر اس نے طواف زیارت کرنا ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے لیے اپنی بیوی سے قربت حلال نہیں. بالخصوص وہ حجاج کرام جو کنوارے وقت میں حج کر لیتے ہیں، اور اگر وہ غفلت کے ساتھ طواف زیارت کو چھوڑ آئیں اور اتفاقاً ان کے نکاح کی تقریب بن جائے، تو نکاح کے عقد و ایجاب و قبول کے کلمات تو شریعت مطہرہ نے صحیح قرار دیے ہیں، لیکن اسے اپنی بیوی سے قربت کرنا حلال نہیں، چاہے وہ حجن ہو یا حاجی ہو، اس لیے کہ من وجہ ایک اعتبار سے وہ حرم احرام کی حالت میں ہے، اس لیے کہ طواف زیارت جب تک مکمل نہیں ہوگا بندہ من وجہ احرام کی حالت میں رہے گا. تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے یہ تمام معاملات اس کے لیے سختی کے ساتھ رکھے ہیں، جو حجاج کے لیے بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کے حاجیوں کے لیے اکثر یہ درپیش مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھک ہار جاتے ہیں تو صرف اپنے گھروں میں اور ہوٹلوں میں رہتے ہیں، یا نشست ان کی قریب کی ہوتی تو پرواز کر جاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ طواف زیارت کیا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے بہت بڑا خطرناک مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو طواف زیارت جو ہے یہ حج کے فرائض میں سے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل میں پیش کروں گا، لیکن حج کی تفصیل میں میں نے اس کی ساری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. مرد کے لیے طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ مزدلفہ سے منا میں داخل ہوتے ہیں کنکری مارنے کے لیے، اور جب آپ مزدلفہ میں صبح کے وقت نماز ادا کرتے ہیں تو یہیں سے طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 10 کا پورا دن، 11 کی رات، 11 کا پورا دن، 12 کی رات، اور 12 کا غروب آفتاب تک، یعنی 10, 11 اور 12، دو راتیں اور یہ 3 دن، اور 12 کے غروب سے پہلے پہلے مرد کو چاہیے کہ وہ طواف زیارت ادا کر لے. اگر وہ طواف زیارت نہ کر سکا 12 کے غروب کے بعد کیا تو اسے دم دینا پڑے گا، لیکن طواف زیارت کرنا ہی پڑے گا. یعنی طواف زیارت ساقط نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کفارہ دے دیا جائے، تو کفارہ بھی اگر دینا ہے تب بھی طواف کرنا ہے. لہذا اس دفعہ بھی بہت مسئلہ ہوا کہ اجتہام بہت تھا، حرم پورا جام ہو گیا، یعنی آپ ظہر سے لے کر عشاء تک نمازی اندر نہیں داخل ہو سکتے تھے. تو جو حضرات اپنے عزیزیہ سے دور دراز سے طواف کرنے کے لیے آئے ان کو حرم میں داخلے کی سہولت ہی نہیں ملی، یہاں تک کہ حرم کی جو سب سے بڑی منزل ہے، سب سے اوپری منزل ہے، اس کے بھی دروازے بند کر دیے گئے تھے. تو یہاں پر علماء کے لیے یہ مسئلہ نیا آیا کہ جناب اس صورت میں جن لوگوں کا طواف زیارت چھوٹا ہے، اگر وہ فجر کے وقت یا رات کے وقت کرتے ہیں تو کیا اجتہام جو ہے، رش جو تھا، وہ شرعی عذر قرار پا کر ان سے دم ساقط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی مختصر یہ کہ حج کے اندر بیک وقت کئی مسائل نکلتے ہیں جس کو علماء اپنے اجتہاد اور اپنی تحقیق کے ساتھ اس کو حل کرتے ہیں. خیر، یہ تو طواف زیارت کی نوعیت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف زیارت جو فرمایا وہ پہلے دن ہی فرمایا تھا، یعنی رمی جمار کرنے کے بعد، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ کو نہر فرمایا. 100 اونٹ تھے، 63 کو نہر فرمایا، باقی اونٹ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کے حوالے فرمائے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی سے اسامہ بن زید کو اتار دیا، اسامہ بن زید اتر گئے اور حضرت امیر معاویہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور حضرت امیر معاویہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے طواف زیارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کی اونٹنی پر بیٹھ کر کیا ہے. تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب منقبت کے اندر، فضیلت کے اندر، ایک بہت خوبصورت اور فضیلت کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ انہوں نے طواف زیارت جیسا عظیم فریضہ ادا کیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر کیا ہے. اسامہ بن زید کو یوم عرفہ کا دن ملا ہے، یعنی حضور نے یوم عرفہ میں جتنا وقت بھی گزارا ہے تو حضرت اسامہ بن زید کو اپنی اونٹنی میں اپنے پیچھے بٹھا رکھا، اور حضرت امیر معاویہ کو جو وقت ملا ہے وہ طواف زیارت کا ملا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف زیارت تو اس وقت فرما لیا تھا، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ 11 کو بھی حضور نے، 11 کو سورہ نصر نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ پوری سورت جو ہے وہ 11 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، اور صحابہ اکرام اس سے بڑے خوش ہوئے کہ اس میں اسلام کی نصرت کی بشارت دی جا رہی ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگے. جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے رونے کا راز کیا ہے، فرمایا اس میں اسلام کی وسعت کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن دراصل اس آیت کریمہ، اس سورہ مبارکہ کے اندر حضور کے وصال مبارک کا ذکر ہے. تو میں اس غم اور اس فراق کے اندر رو رہا ہوں. 13 ذی الحجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف ودا فرمایا. طواف ودا یہ وہ طواف کہلاتا ہے, طواف زیارت فرض ہے. طواف خبر آنی شروع ہوئی کہ فلسطین کے قریبی جو زمینیں ہیں وہاں پر رومن امپائر اور رومیوں کا ایک بہت بڑا غلبہ ہو گیا ہے اور وہ عربیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں, عربیوں کو قتل کر رہے ہیں, جس طرح اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے قریب. تو رومیوں نے وہاں پر اپنا تسلط بنایا ہوا ہے اور جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں حج پر جانے سے پہلے متواتر آ رہی تھی. جب ان غیرت مند صحابہ اکرام کے جن کے باپ بھائی شہید کر دیے گئے, انہوں نے خطوط لکھے حضور کو اور عرض کیا, یا رسول اللہ ہمارے لیے یہاں پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے اور جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے رومی اسے قتل کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ رومیوں میں سے خود رومیوں کے گورنر جو اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے, ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت فروا بن عامر بن جازمی آتا ہے. یہ رومیوں کے سفر سالار تھے اور بہت بڑے قائد تھے, یہ حضور کی سیرت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے, رومیوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. جب سرکار کو پے در پر رومیوں کی شکایت آنے لگی تو سرکار نے ان کے گھمنڈ کو خاک میں ملانے کے لیے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ اکرام کو اس میں ترتیب دیا اور بڑا لشکر حضور نے تیار کیا اور انہیں بتایا کہ رومیوں کو فلسطین کے علاقے کے قریب روند کر دو اور عرب جو وہاں پر آباد ہیں اور مسلمان جو وہاں پر آباد ہیں ان کی دلجوئی کے لیے مکمل تعاون کا اعلان کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند دن کے انتظار کرو, لشکر پہنچ رہا ہے. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سفر سالار بنایا. صحابہ اکرام میں جو بڑے ذہین اور فطین صحابہ تھے وہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا حضور اسامہ بچہ ہے اور اتنی بڑی مہم اس وقت کی سپر پاور ہے, رومن امپائر اتنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ اسامہ بن زید کو بھیج رہے ہیں. سرکار کو جلال آیا, سرکار نے فرمایا اس کا باپ زید بن حارثہ, اس کو بھی گورنر بنانے پر اور اس کو بھی سپر سالار بنانے پر تم نے اعتراض کیا تھا جبکہ وہ میرے لیے تم سے زیادہ محبوب تھا اور اس پر بھی تم اعتراض کرتے ہو. تو صحابہ نے معذرت کی اور کہا یا رسول اللہ آپ جس کو بھی کھڑا کر دیں گے ہم اس کی اتباع کے لیے تیار ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس خطے کی فتح کو اسی کے ہاتھ پر لکھا ہے. 17 سال کی عمر ہے حضرت معاذ بن جبل کی, کتنی 17 سال کے نوجوان ہیں. ان کو حضور نے پورا شرعی دستاویزات تحریر کروایا, ان کے لیے پوری شریعت کے قوانین احکامات, ریاست کیسی چلے گی, اور ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. اس وقت بھی صحابہ حیران تھے کہ 17 سال کا نوجوان یمن کا گورنر بن کے جا رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا گورنر ہوگا کہ دنیا اس کو دیکھے گی. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل جانے سے پہلے حضور کی خدمت میں آئے, یعنی یہ حضور کی رخصتی کا لمحہ ہے, اللہ اکبر. تو حضور اب اپنے جانشینوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ میرے بعد تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا, میری تربیت بتائے گی کہ میں نے کیسے لوگوں کو اپنے بعد چھوڑا ہے. تو 17 سال حضرت اسامہ بن زید کی عمر 17 یا 16 18 سال, ایسے لوگوں کو حضور نے کھڑا کیا. شیخین تو تیار ہو چکے ہیں, بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے بدر میں, احد میں, حنین میں, احزاب میں, تبوک میں بڑے بڑے مارکوں کو سر کر دیا ہے, وہ تو نہ ختم ہونے والی حضور کے جانشین کا ایک گروہ تیار ہو چکا ہے. لیکن اب حضور بتانا چاہتے ہیں کہ میری شفقت اور میری تربیت ضروری نہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہی حاصل کریں, بلکہ میں تمہاری نظر میں جو عمر میں کم لوگ ہیں ان کی بھی میں تربیت ایسے کر کے بتاؤں گا کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے سر کو جھکائیں گے. حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے اپنی پوری شریعت کی تعلیم عطا فرمائی, کیونکہ آپ کو فقہ میں بڑا شغف تھا. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ فتح مکہ جب ہوا تھا تو حضور نے مکہ میں سیاسی گورنر حضرت عتاب بن اسید کو بنایا تھا اور حضور نے فرمایا جو میری سیاست کو سمجھنا چاہتا ہے وہ مکہ کا گورنر عتاب بن اسید کو دیکھے اور جو میرا فقہ سمجھنا چاہتا ہے وہ معاذ بن جبل کو دیکھے. تو معاذ بن جبل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس وقت آپ کی عمر 17 سال سے بھی کم تھی, یعنی 16 سال یا 16.5 سال تھی, اس وقت آپ کو مکے کا مفتی اعظم حضور نے بنایا تھا اور فرمایا میری شریعت کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو معاذ بن جبل سے سمجھے. لیکن جب حضور حج فرما کر, یعنی 16 سال بھی نہیں, حجت الوداع یہ 15 سال کے قریب کی عمر ہوگی, اس لیے کہ حجت الوداع جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ جو فرمایا ہے, فتح مکہ حجت الوداع سے 2.5 سال پہلے ہوا ہے, اور اس وقت یعنی جس وقت حضور حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر یمن بھیج رہے ہیں یہ تو 2 سال بعد کی بات ہے. 2 سال پہلے آپ کو مکے کا مفتی بنایا گیا ہے, تو اس ترتیب اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو بہت مشکل سے دیکھیں تو 15 یا 15.25 سال حضرت معاذ بن جبل کی عمر تھی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مکے کا مفتی اعظم بنایا ہے. تصور کیجئے کہ 15 سال کی عمر میں کیا حال ہوتا ہے انسان کے شباب کا. لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مادن اخلاق کے وہ جواہر ہیں, وہ جواہر ہیں عظیم کہ جن کے سامنے نیر و آفتاب بھی اپنے سروں کو جھکاتا ہے. کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور منور سے ان کی ظاہر اور باطن اس قدر مستنیر ہوا ہے. اب جب ایک بہت بڑی قوت رومیوں کی قوت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پر عرب کو قتل کریں, آگے بڑھ کر مدینے پر حملہ کریں, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 62 سال سے اوپر ہو چکی ہے, اور کثرت سے امت کی فکر اور کثرت سے شب بیداری کی بنا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے, بظاہر عرض کر رہا ہوں کہ بشری تقاضوں کے اعتبار سے بہت زیادہ نکاحت ہے, جس کو عمر کی کمزوری کہا جاتا ہے وہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تیار کرنا شروع کیا. رومیوں کی سرکوبی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا اور ان کو کہا تم روانہ ہو جاؤ, معاذ بن جبل کو تیار کیا تم یمن روانہ ہو جاؤ تاکہ کہیں سے بغاوت کھڑی نہ ہو. یعنی حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں, تو میرے رخصت ہونے کے بعد دھڑام سے کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے. اس لیے حضور اپنے مضبوط جانشینوں کو مختلف بڑی بڑی سرحدوں کی طرف بھیج رہے ہیں اور سب کو سکھا کر بھیج رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں اشاروں سے کہ میں رخصت ہونے والا ہوں, میرے بعد تم نے ہر علاقے میں بغاوت کو روکنا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ ضرور اٹھے گا کہ جب نبی دنیا میں نہیں رہے, نبی وصال کر گئے تو اب ہمارا کیا ہوگا. تو اس فتنے کو تم نے روکنا ہے, اس فکر کو روکنا ہے. تو جہاں پر مکے کے اندر حضرت عتاب بن اسید جیسے مضبوط آدمی کو چھوڑا اور مدینے کے اندر شیخین کو چھوڑ دیا ہے, تو اب یمن جیسی مضبوط, کیونکہ یمن میں بغاوت کا بہت زیادہ ڈر تھا, معاذ بن جبل کو بھیجا. تو حضرت معاذ بن جبل جامع ترمذی کی حدیث سے جانے سے پہلے کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں بڑے ذہین فتین لوگ ہیں اور میرے سامنے اگر کوئی جدید مسئلہ آئے گا, جو آپ نے تو لکھا دیا لیکن کوئی جدید مسئلہ ایسا ہو تو میں اس کو حل کیسے کروں گا. حضور نے فرمایا تو قرآن میں ڈھونڈ لینا. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور اگر مجھے قرآن میں نہ ملے تو پھر میں کیا کروں گا. سرکار نے فرمایا کہ پھر میری سنت کو تو جانتا ہے, میری سنت میں اس کو تلاش کرنا. عرض کی کہ حضور میں اگر آپ کی سنت میں بھی اس کو نہ پا سکا, یعنی من وعن مکمل اس کی ہیت اور اس کا کردار نہ پا سکا تو میں کیا کروں گا. تو سرکار نے اشارتاً ان کو یہ بتایا کہ قرآن اور میری سنت تو اصول ہے, قیامت تک بھی کوئی مسائل کھڑے ہوں گے تو حل تو انہیں اصول سے ہوں گے نا. مثال کے طور پر ہوائی جہاز پر نماز, لاؤڈ اسپیکر نماز جائز ہے کہ نہیں, ترویج تصویر کشی کا حکم, لوہے کی گھڑی یا چمڑے کی گھڑی کا مسئلہ, ٹیسٹی بیبی کا مسئلہ, میڈیکل کا مسئلہ, نمازوں کا مسئلہ, دیگر اور ہزاروں مسائل جو نئی صورتوں کے اعتبار سے جدید انداز میں کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن حل تو وہ قرآن و سنت کے اصول پر ہوں گے. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ حضور اگر وہ نیا مسئلہ جو میرے سامنے نوپید مسئلہ کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں. فرمایا قرآن میں ڈھونڈنا. کہا اگر میں نہ پاؤں تو. فرمایا حدیث میں ڈھونڈنا. کہا اگر نہ پاؤں تو. سرکار نے فرمایا پھر اپنی رائے سے فتویٰ دے دینا. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ سرکار نے ان سے یہ پوچھا کہ معاذ اگر تیرے سامنے کوئی نیا مسئلہ آ جائے گا تو تو کیا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر میں قرآن میں ڈھونڈوں گا. سرکار نے فرمایا اگر قرآن میں تجھے نہ ملے تو. تو کہا حضور پھر میں حدیث میں ڈھونڈوں گا. سرکار نے فرمایا کہ پھر تجھے حدیث میں نہ ملے تو. تو کہا حضور پھر میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو کر ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا یا اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق عطا فرمائی. یعنی رسول کا معنی قاصد کے ہے کہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے. حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن روانہ کیا, حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے روانہ کر دیا فلسطین کی طرف. اب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تھا, یہ آخری چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ رومیوں کے ساتھ نبرد آزما ہو جائے. مقام جرف, یہ جرف کا مقام جو ہے مدینے سے جب آپ مکے میں آتے ہیں تو مین ہائی وے پر بورڈ لگا ہوا ہے اس کا, جرف کی طرف. حضرت اسامہ بن زید ابھی جرف کے مقام پر پہنچے ہیں, رات کو آرام کیے کہ خبر آئی کہ حضور کی طبیعت بہت علیل ہو گئی ہے, اب اسامہ بن زید کے قدم آگے نہ اٹھ سکے کہ نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا, وہ وہیں پر رک گئے کہ جب تک مجھے یہ خبر نہ آ جائے کہ حضور کی طبیعت خیریت سے ہے اللہ حکم میں آگے نہیں بڑھوں گا. اور وہ صحابہ سے رابطے میں تھے, اور یہ عین وہ وقت تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بخار کی تیزی بڑھ رہی تھی. اور یہ حال ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نے ایک لمبا وقت وہاں پر گزارا اور پے در پہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت علالت لاحق ہے، سخت علالت لاحق ہے. اور حضور نے وہاں سے اشارہ مرحمت فرما دیا تھا کہ میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، رفیق اعلیٰ کے سفر کرنا ہے. تو صحابہ اکرام کو یہ تشویش اور یہ گھبراہٹ بھی لاحق تھی کہ ابھی تو ہم جرف کے مقام پر قریب ہیں، ہمیں اگر ابھی خبر مل گئی تو ہم لوٹ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کا دیدار کر لیں گے، لیکن آگے بڑھ گئے تو پھر کیسے لوٹ کر آئیں گے. بس اسی کشمکش کے اندر جرف کے مقام پر حضرت اسامہ بن زید رکے ہوئے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اسامہ بن زید نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس مہم کو حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر لکھا تھا. یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہوتا ہے اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں اور صحابہ اکرام، کیونکہ اب پہلے حضور کی اطاعت اب حضرت ابوبکر کی اطاعت، اسامہ بن زید تڑپ رہے ہیں بہتاب ہے واپس آنے کے لیے، لیکن امیر کی اطاعت ایسی ہے کہ آپ وہاں پر رکے ہوئے ہیں اور مرغ بسمل کی طرح آپ تڑپ رہے ہیں کہ مجھے اگر اشارہ ملے تو میں سر کے بل مدینہ آؤں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس کا بوسہ لوں. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور آپ نے روکے رکھا، اور یہاں پر مسلمہ کذاب نے نجد کے علاقے کے اندر بغاوت کھڑی کر دی، یہاں مدینے کے اندر منکرین زکات کھڑے ہو گئے. حضرت عمر خود گئے اور آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اسامہ بن زید کو واپس بلائیے، واپس بلائیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بڑے جمع مرد صحابہ گئے ہوئے ہیں رومیوں سے لڑنے کے لیے، رومیوں کو بعد میں نپٹ لیں گے، پہلے یہاں کی بغاوتوں کو دیکھ لیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیے، فرمایا جس لشکر کو رسول اللہ نے بھیجا ہے اسے ابوبکر واپس نہیں بلا سکتا. یعنی اس سے شریعت کا قاعدہ ظاہر ہوتا ہے، اصول فقہ کا، کہ جہاں پر نص موجود ہے وہاں قیاس نہیں چلے گا، جہاں نص موجود ہوگی وہاں قیاس کام نہیں کرے گا. قیاس اجتہاد وہاں پر ہوا کرتا ہے جب ثبوت اور ممانعت میں کوئی نص نہ ہو، اس وقت اجتہاد کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر کے سامنے بہت بڑا فتنہ موجود تھا، آپ اگر قیاس کرتے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ رومیوں کے فتنے سے بڑا ہے، لہذا حضرت اسامہ بن زید کو واپس بلایا جائے اور پہلے اس فتنے کو ختم کریں بعد میں رومیوں کو. اور یہی بات کی دعوت حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے آپ کو دی کہ آپ تھوڑا فکر کریں، قیاس کریں کہ وہ فتنہ بڑا ہے کہ یہ فتنہ بڑا ہے. تو مدینے میں جو فتنہ کھڑا ہو گیا منکرین زکات کا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے مسلمہ کذاب نے، تو یہ فتنہ تو رومیوں سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے فرما دیا کہ قیاس وہاں پر ہوتا ہے عمر جہاں پر نبی کی نس موجود نہ ہو. جب نبی نے خود حضرت اسامہ بن زید کو بھیج دیا ہے تو میرے آقا کو سب پتا تھا کہ آپ روانہ کر رہے ہیں، تو سرکار کے بھیجے ہوئے لشکر کو میں نہیں روک سکتا. ہاں عمر، تم اس بات سے گھبرا رہے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو سن لو، مدینے کے گرد و نواح کے جنگلوں سے اگر درندے نکل کر آئیں اور ابو بکر کے جسم کو نوچ ڈالیں، ابو بکر کو یہ تو گوارا ہے لیکن رسول اللہ کے بھیجے ہوئے اسامہ کو واپس بلانا یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے. یہ اطاعت ہے حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جو انہوں نے پیش فرمائی ہے. میں عرض کرتا ہوں، خیر یہ تو مثال کا واقعہ آگے آئے گا، لیکن میں ضمناً جوڑنے کے لیے، آپ اکثر حضرت ابوبکر کی تقریروں میں یہ سنتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید کو لوٹانے کی بات ہوئی تھی. اکثر آپ نے حضرت ابوبکر کے واقعے اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل کی تقریروں میں یہ سن رکھا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کی مہم کا مسئلہ بھی حضرت ابوبکر کے سامنے آیا، تو اس کو جوڑنے کے لیے میں عرض کیا کہ وہ مسئلہ اس لیے آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے پہلے ہی رومیوں کی سرکوبی کے لیے، فلسطین کی قریب کی سرزمین کے لیے، عرب اور مسلمانوں کی معاونت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید کو وہاں سے روانہ کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے اسامہ بن زید کو کہا کہ جس کام میں رسول اللہ نے تمہیں بھیجا ہے چلے جاؤ. اسامہ بن زید وہاں پر گئے اور بڑے زبردست انداز کے اندر آپ نے رومیوں کو اپنے پاؤں تلے روندا اور بڑے افتخار اور وجاہت اور جرت کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو فلسطین کے اوپر لہرایا اور فتح کی نوید حضرت ابوبکر کو دی. ابوبکر نے وہیں سے خط لکھا کہ بقیہ لشکر کو مسلمہ کذاب کی طرف بھیجو، اور اسی لشکر میں سے حضرت خالد بن ولید جا کر مسلمہ بن کذاب کا سارا کام تمام کرتے ہیں. تو یہ بالکل وہ اطاعت کی برکت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، بظاہر حالات بڑے خراب ہیں لیکن حضور کے فرمان پر وہ بالکل کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ اور اپنے کان بند کر لیے تھے کہ حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. تو اطاعت کی برکت یہ تھی کہ سارے لشکر خیریت سے بھی واپس آ گئے اور جتنے فتنے ختم ہوئے کھڑے ہوئے تھے سب یہ کے بعد دیگرے ختم ہونا شروع ہو گیا. تو اس میں اس درس سے ہمیں درس ملا کہ حالات چاہیں جیسے بھی ہو جائیں حضور کی نصیحت اور حضور کی تلقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور فتنہ جب لاحق ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنا قیاس نبوی تعلیم پر ترجیح دیتا ہے, اور وہ لوگ ہمیشہ قائم رہتے ہیں جو اپنے قیاس, اپنی عقلمندی, اپنی جوان مردی, اپنی شجاعت, اپنی بہادری, اپنے لشکر کی کثرت, اپنے مال کی فراوانی تمام کو وہ رسول کے فیصلے کے سامنے قربان کر دیتے ہیں, وہی لوگ انہی کے قدم کو کامیابی چومتی ہے. سرکار نے یہاں سے روانہ کر دیا حضرت اسامہ بن زید کو. ایک آخری بات یہاں پر سن لیجئے تاکہ آنے والے درس کے اندر پھر ہم اس کو جوڑیں, بہت قیمتی باتیں اب آگے آ رہی ہیں. میں آپ سے عرض کروں یہ جو پورا درس آپ نے چار ساڑھے چار سال پانچ سال سنا ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ بہت قیمتی اور نادر باتیں آ رہی ہیں, اس لیے کہ اللہ کا حبیب اپنے رفیق کی طرف رفیق اعلیٰ ہو رہا ہے, بلند ہو رہا ہے, جا رہا ہے. اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے امت کے لیے جو نقوش چھوڑ جا رہے ہیں, تو یہ آخری لمحات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قابل غور ہیں. جب دین کی دعوت مکمل ہو چکی ہے اور عرب کی مکمل نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ چکی ہے, حجاز کی پوری زمین مسلمانوں کے پنجے کے اندر آ چکی ہے, بڑی سے بڑی سلطنت مسلمانوں کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی, جب یہ ساری باتیں مکمل ہو گئی تو اب اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے, مجھ پر کرام بھی مکمل ہو گیا, اور تمہاری طاقت کو کہ تم تو ایک مکھی نہیں مار سکتے تھے لیکن آج میں نے تمہیں اتنا بلند کر دیا ہے کہ تمہارے ناموں سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے. یہ محمدی شعروں کی جرت پیدا ہو گئی جو اقبال نے بھی بڑے پیارے انداز میں پیش کیا تھا کہ ٹھنڈک جگرے لالہ میں محسوس ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھا جب حضور نے ظاہری اور باطنی طور پر ہر طریقے سے دین کو مکمل کر دیا. اب حضور نے بڑے پہلے تو اشارے مرحمت فرمائے اور واضح علامت عطا فرمائی, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یکدم حضور رخصت ہو گئے. یکدم رخصت ہو جاتے تو صحابہ سارے ان پر کیا کیفیت ہوتی. حضور نے آہستہ آہستہ ان کو تیار کیا ہے, وہ عشق کے مجسمے ہیں, وہ اگر ایک لحظہ حضور کو نہ دیکھیں تو ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. حضرت صوبان حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا صوبان روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کام کے لیے جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کام کرتا ہوں, آپ کی یاد آتی تو دوڑ کر مسجد آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں. تو حضرت صوبان کو سرکار اشارہ فرماتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت صوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت ہوگی اور آپ اعلیٰ مقام پر جلوگر ہوں گے, اور اس وقت اگر ہمارا دل چاہے گا تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے, آج تو جب جی چاہتا ہے دوڑے دوڑے آتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. تو حضرت صوبان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کی رسول کی اطاعت کی وہ یقیناً انہی انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوگا, وہ نبیین کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا. فرمایا صوبان آج تو تجھے آنے میں دیر ہو جاتی ہے, اگر تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی پر دنیا میں گیا تو جب تیرا ارادہ ہوگا تو میرا دیدار کر لیا کرے گا. تو صحابہ کرام جو ایک لحظہ حضور کو نہ دیکھیں, اللہ اکبر, تو ان کی جان لبوں پر ہوا کرتی ہے. تو یہ کہ اپنے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور حضور کو لحد مبارک میں اتاریں, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور حضور جانتے تھے کہ اچانک ان پر اگر یہ صدمہ ٹوٹے گا اور اچانک ان پر یہ واقعہ ٹوٹے گا تو یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکیں گے. جب یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکیں گے تو میری 23 سالہ نبوی زندگی جنہوں نے ان کو آفتاب و مہتاب بنایا ہے, آگے چل کر انہوں نے قیامت تک میری امت کو سنبھالنا ہے, تو پھر اس تبلیغ کا کیا ہوگا؟ تو رب کی جانب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے آہستہ آہستہ ان کی تربیت شروع کی, آہستہ آہستہ ان کے دل کو بنانا شروع کیا ہے, آہستہ آہستہ ان کے مزاج کو بنانا شروع کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت عمر کو دیکھا کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا تو ان پر ایک دیوانگی طاری تھی اور انہیں پتا نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں اور کون میرے سامنے ہے. اور آپ نے تلوار کھینچ کر مدینے کے بازاروں میں آپ گھوم رہے تھے اور ایک عشق کی دیوانگی آپ پر طاری تھی, اور آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا تھا, اگر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا, بس ایک ہی زبان, ایک ہی بات کی تکرار تھی. یعنی اس تصور کو بھی قبول کرنا نہیں چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا ہے. کسی زاویے سے اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے حضرت عمر جیسی شخصیت. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے ایک عرصے تک اس بات پر تیار کیا ہے, انہوں نے حضرت عمر کو سنبھالا, اور حضرت عمر کو سنبھال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال پاک کی حقیقت سے آشنا کروایا. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر پر بے ہوشی لائق ہوئی اور دھڑام سے حضرت ابوبکر کے قدموں میں گر گئے ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ ابوبکر تھے جو عمر کو سنبھال گئے, ورنہ نہ جانے اس دن عمر کیا سے کیا کر دیتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا صدمہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آواز مبارک کو اگر نہ سنیں, جن کے چہرے مبارک کو نہ دیکھیں, صحابہ اس مصلے کو کیسا دیکھیں, اللہ اکبر, جس پر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر دیکھتے تھے. صحابہ اکرام جب حضور کے حجرے پاک کے سامنے سے گزرے تو ان پر کیسی کیفیت طاری ہو. کئی صحابہ تو علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے, جس طرح حضرت بلال تھے کہ حضور اب نہیں رہا جاتا, اب وہ محراب, وہ منبر, وہ مصلی نہیں دیکھا جاتا. یا رسول اللہ وہ حجرے کا, حجرے پر انتظار کہ ابھی اذان دے دی ہے, اب آپ کا ورود مسعود ہوگا, اب آپ چلتے ہوئے آئیں گے اور مصلی کے اوپر آپ جلبگر ہوں گے. یا رسول اللہ اب وہ منظر نہیں دیکھا جاتا. کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان اس فراق کے اندر علاقوں کو چھوڑ گئے. حضرت بلال کو چھوڑ گئے تو سرکار خود خواب میں آئے, کہا بلال, یاروں کے ساتھ, محبوبوں کے ساتھ یہ یارانہ ہوتا ہے, تم چھوڑ کر چلے گئے ہمیں. حضرت بلال اسی وقت دمشق میں تھے اور بے قرار ہو کر اٹھے اور دوڑے دوڑے آپ پہنچے مدینہ منورہ. حسنین کریمین نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اذان دیجئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ نے اذان دی, اور جس وقت آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آپ کی ادا یہ تھی کہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے, کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اشارہ کرتے. کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کلمے پر پوڑے پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال محتحب. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا اکرم الخلق ما لی من ادوذ به سواک عند حلول الحادث الامم. اسألك الشفاعة يا رسول الله, اسألك الشفاعة يا رسول الله, اسألك الشفاعة يا رسول الله. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسالك الشفاعه يا رسول الله, اسالك الشفاعه يا رسول الله, اسالك الشفاعه يا رسول الله. وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمه للارامل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول